ఇష్రాని సదరి వయస్సిర్లి అమ్రి వాలుల్ ఉఖదతం నిల్లిసాని యక్కౌ కౌలి సుబ్హానక లా ఇల్మ లనా ఇల్లా మా అల్లంతనా ఇన్నక అంతల్ అలీముల్ హకీమ్. బిరాదరాని ఇస్లాం, వాజిబుల్ ఎహ్తరామ్ బుజుర్గో, దోస్తో ఔర్ భాయియో, అల్లా తబారక వ తాలా కే కలామ్ ముఖద్దసా మే సే చంద్ ఆయాత్ ముబారకా ఔర్ ఆకా ఇనామ్దార్ ఖాతమల్ అంబియా హబీబ్ కిబ్రియా సయ్యిదినా ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వ అలా ఆలిహి వ అస్హాబిహి వ సల్లమ తస్లీమన్ కసీరన్ కసీరా کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مع الاہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائے اور تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی رحم سے تمام آنے والوں کی آرزوئیں امیدیں اور دعائیں منظور و مقبول فرمائے. میں نے اپنے معروضات میں چند دنوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ مسلمان کا عقیدہ ہے, اس لیے اپنے عقائد کو صحیح فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے عقیدے کو صحیح فرمائے. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہو, اس کی الوہیت ربوبیت اسماء و صفات پر ایمان ہو, اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال ہے, اس کی صفات خاصہ بھی بے مثل بے مثال ہے. دوسری بات یہ سمجھے کہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہے, تمام اللہ کے نبی برحق, تمام اللہ کے رسول برحق, تمام اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں برحق, اللہ کے ولائے کا برحق, قیامت برحق, جنت جہنم برحق, حساب کتاب سزا جزا برحق, اللہ تبارک و تعالی کی قضاء و قدر برحق, اللہ تبارک و تعالی چاہے تو خیر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں اور شر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں. اسی طرح دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں وہ نوری مخلوق ہیں, کیا مانا وہ جن سے نور سے پیدا ہوئے ہیں, اور جتنے جنات ہیں وہ ناری مخلوق ہیں, کیا مانا وہ جن سے نار سے پیدا ہوئے ہیں, اور جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, وہ سب اولاد آدم ہیں, اور اللہ نے اولاد آدم کو خاک سے پیدا فرمایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرمایا. اگر ساری مخلوق کو اللہ نور سے پیدا فرماتے تو وہ قادر تھے, اللہ ساری مخلوق کو آگ سے پیدا فرماتے تو وہ قادر تھے, لیکن دشمن کو ایک اعتراض کا موقع ملتا کہ شاید اس جنس سے تو مخلوق بن سکتی ہے لیکن کسی دوسری جنس سے نہیں بن سکتی, اس لیے اللہ نے کچھ مخلوق کو نور سے پیدا کر دی, کچھ مخلوق کو نار سے پیدا کر دیا, اور اللہ نے اپنی سب سے افضل اشرف مخلوق جو ہے اس کو خاک سے پیدا فرمایا. اور اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ آدم کی اولاد جو ہے وہ میاں اور بیوی یعنی ذکر و انثیٰ زوجین جوڑ سے پیدا ہوگی. لیکن اللہ نے یہاں بھی اپنی کمال قدرت دکھلائی کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو موجود ہے لیکن بغیر باپ کے پیدا فرمایا. بی بی مریم موجود ہے لیکن باپ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا, بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا. اور آگے بھی اللہ نے آدم کی اولاد میں جوڑے بنا کر بھی اپنی قدرت کا کمال دکھلا دیا. اس لیے اللہ کی ہمارے اللہ کی قدرت پر بھی کامل ایمان ہو کہ قدرت کامل کا مالک بھی اللہ ہے اور علم کامل کا مالک بھی اللہ ہے. اور جتنے نبی ہیں وہ سب بشر ہیں, اولاد آدم ہیں, لیکن بشریت کو اگر شرف ملا ہے تو وہ انبیاء کی وجہ سے ملا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے اس جنس سے پیدا کر کے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ فرشتے بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں, جنات بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں, حور و رضوان بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں. ساری مخلوق کو جو شرف ملا وہ اسی لیے ملا ہے کہ سب سے افضل انبیاء ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے آدم علیہ السلام کی بلد میں پیدا فرمایا. تو یہ عقیدہ صاف کر لیں کہ میرا آقا سرکار مدینہ, سرکار دو جہاں, رحمت دو جہاں, فخر دو جہاں, ساری جہان سے افضل ہیں, ساری مخلوق سے افضل ہیں, سارے انبیاء سے افضل ہیں, اپنے ابا آدم سے بھی افضل ہیں, اپنے ابا ابراہیم سے بھی افضل ہیں, اپنے ابا اسماعیل سے بھی افضل ہیں, 124,000 پیغمبر کے بھی امام ہیں, اور قیامت والے دن لواء الحمد کا پرچم بھی میرے محمد کے پاس ہوگا, حوض کوثر پہ بھی میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہوگا, مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے وہ بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملے گا, اور اس پرچم کے نیچے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر سب محمد مدنی کے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور یہ بھی عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کے نبی شفاعت بھی فرمائیں گے, اور وہ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ جو توحید پہ مر گئے, عقیدہ ٹھیک تھا. اگر کافر مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں, اگر مشرک مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں, اگر کوئی ہندو سکھ مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں. یاد رکھیں شفاعت کس کی ہوگی؟ کہ جو توحید پہ مر گیا لیکن گناہگار ہے, بندہ موحد تھا, بندہ ایمان والا تھا لیکن مر گیا ہے, اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہے, تو اب قیامت والے دن اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے, لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے پاک پیغمبر کو اجازت دیں گے, اللہ کے نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے, اور حضور کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی اپنا عقیدہ رکھ لیں اور صاف کر لیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں بدعت پیدا کی ہے, اور بدعت کا معنی بھی سمجھ لیں تاکہ کوئی حاجی دھوکے میں نہ رہے. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اب مولوی مکی نے جو رومال پہنا ہوا ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا, یہ جو گھڑی باندھی ہوئی ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, یہ جن گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, یہ ہوائی جہازوں پہ حاجی آتا ہے یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بھی بدعت ہے نہ, یہ دھوکہ ہے. یاد رکھو بدعت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین میں, سمجھے مسئلہ, اللہ کے دین میں جس کی اصل قرآن میں بھی نہ ہو, فرمان محمد مدنی میں بھی نہ ہو, اور صحابہ کے عمل میں بھی کوئی بنیاد نہ ملے, اور وہ دین کا نیا مسئلہ گھڑے وہ بدعت ہے. یہ چیزیں دنیا داری کی ہیں, یہ چیزیں دین میں شامل نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے دو چیزوں سے منع کیا کہ مرد ریشم نہ پہنے اور سونا نہ پہنے, باقی کسی کپڑے سے منع نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی, ہم نے گھوڑے پیدا کیے, ہم نے خچر پیدا کیے, ہم نے گدا پیدا کی, لیکن قیامت تک ایسی سواریاں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے. تو لہذا جو سواری اس زمانے میں تھی وہ اس زمانے میں استعمال ہوگی, جو قیامت تک اور پیدا ہوں گی ان کا کوئی بدعت سے تعلق نہیں. بدعت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے کعبے کا طواف عبادت ہے کہ نہیں, اللہ کے کعبے کا طواف دین ہے کہ نہیں. میرے پاک نبی نے کہو بوسہ دیا حجر اسود کو, اب اگر کوئی دروازے کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے کہ یہ دین میں اس نے نیا طریقہ نکالا ہے. اب کوئی مقام ابراہیم کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے. اب کوئی رکن عراقی رکن شامی کو ہاتھ لگائے تو یہ بدعت ہے. اب کوئی آدمی صفا مروہ کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے کہ اس نے دین میں ایک نئی بات نکالی ہے. جو دین میں نئی بات نکالی جائے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. میرے پاک نبی نے ایک نہیں دو نہیں درود شریف پڑھے تھا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو. اب سمجھے مسئلہ بدعت کا معنی کیا ہے. یاد رکھو حضور نے خود فرما دیا, فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. اللہ میرے مدنی کتنی واضح ہے, نہ ایمان سے کہو نہ مدنی میں شک, نہ میرے مدنی میں کوئی شک ہے, نہ مدنی کے فرمان میں, نہ میرے مدنی کی شریعت میں, نہ مکے مدینے میں شک ہو نہیں سکتا. فرمایا علیکم اے میری امت لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو. تم پر لازم ہے, تم پر واجب ہے, ضروری ہے. اور آگے دیکھیں کیا پیارا فرمان ہے, فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. اس رسی کو جو دین کی رسی میں نے میرے صحابہ نے پکڑی ہے مضبوطی سے تھام لو, اور صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دانتوں اور تار سے بھی مضبوط کر لو. آپ دیکھیں جب آدمی زور لگاتا ہے تو ہاتھوں سے بھی منہ سے بھی پکڑتا ہے. فرمایا ہاتھوں سے بھی پکڑو, دانتوں سے بھی پکڑو, اور فرمایا وہ محدثات الامور, اور فرمایا میری امت خبردار خبردار جو نئی نئی باتیں نکالی جائے ان سے بچ جانا, ان سے دور رہنا. جو قرآن میں بھی نہ ہو, میرے فرمان میں بھی نہ ہو, اور خلفاء راشدین کے عمل میں بھی نہ ہو, ان چیزوں سے بچ کے دور رہنا. کیونکہ کل محدثت بدعا, ہر نئی چیز جس کا اصل دین میں نہیں بنائی جائے وہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے فرمایا کل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. سمجھ لیں بدعت کا معنی یہ نہیں کہ گھڑی نہ باندھو, بدعت کا معنی یہ نہیں کہ رومال نہ باندھو, بدعت کا معنی یہ نہیں کہ کار پہ سوار نہ ہو. یہ دنیا کی چیزیں ہیں, ان میں صرف یہ دیکھیں گے جو حرام ہے وہ استعمال نہ کریں, اور جو حلال ہے اللہ جتنی دے استعمال کریں. حلال سے نہ اللہ نے روکا ہے نہ میرے پاک نبی نے روکا ہے. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں. اب دیکھیں کہ حضور نے تو کبھی بریانی پکا کے نہیں کھائی, لہذا بریانی کھانا تو بدعت نہیں ہے. حضور نے کبھی قورمہ کبھی کھڑے مثالے والے تیرے گوشت نہیں بنائے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سجی بناتے ہو کڑھائی گوشت بناتے ہو یہ کبھی نہیں کھائے. لیکن یہ بدعت نہیں ہے, جب حلال ہے تو کھانا بھی حلال ہے. اما بنعمت ربک فحدث, اللہ جتنی نعمتیں دیتا جائے خدا کا شکر کرے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے. یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اب سمجھے کہ میرے مدنی نے کتنی زندگی میں جنازے پڑے, حضور امام بنے, ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے شان والے مقتدی بنے. تو اب کتاب الجنائز بخاری مسلم سیاستوں کی کھول کے دیکھ لیں کہ حضور نے جنازے میں چار تکبیریں فرمائی اور حضور نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی. جب دعا نہیں مانگی اب کوئی مانگے تو بدعت ہے, اس لیے کہ اس نے دین میں نئی چیز نکالی, دین کے اندر ایک نیا کام نکالا. اور یہ بھی یاد رکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو محمد کی سنت کا متوالا بنا دے, اللہ پاک حضور کا دیوانہ بنا دے, صحابہ کا شیدائی بنا دے, دین اسلام کا فدائی بنا دے. بات سمجھنے کی کوشش کریں, حضور کے زمانے میں اذان بلال نے بھی دی, عبداللہ ابن ام مکتوب نے بھی دی, ابھی محذورہ نے بھی دی, اور اذان چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی, حتیٰ کہ بلال نے کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے اذان دی. یعنی آپ اندازہ کریں. اور کہتے اللہ کی شان ہے کہ جب مکہ فتح ہوا میرے پاک نبی نے فرمایا اینا بلال, بلال کدھر ہے؟ حاضر یا رسول اللہ. فرمایا بلال یہ وہی کعبہ ہے جس میں کبھی تمہیں آنے نہیں دیتے تھے, آج تیری چھت میں اونچا کر کے تیرے شان کو بلند کرتا ہوں کہ میرے بلال کی شان اتنی اونچی ہے کہ کعبے پہ چڑھ جائے اور کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دے, اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے محمد مدنی گوروں کا نہیں ہے, گورے کالے سب محمد کے غلام ہیں. اللہ کے نبی نے غلاموں کو اونچا کر دیا, کالے رنگ والوں کو اونچا کر دیا, تاکہ کوئی قیامت تک اپنے رنگ پہ فخر نہ کرے کہ ہم گورے ہیں وہ کالے ہیں, ہم کلرڈ ہیں وہ وائٹ ہیں. بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ساری حدیثیں کھول لے, حضرت بلال کی کعبے کی چھت کی اذان بھی موجود ہے, بلال کی مدینے کی اذان بھی موجود ہے, بدر کی اذان بھی موجود ہے, خیبر کی اذان بھی موجود ہے. اگر حضرت بلال نے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یا نبی سلام علیکہ اگر پڑھا ہے تو سنت ہے, ورنہ پڑھنے والا بدعتی ہے اور یہ بدعت ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور ایک بات سمجھ لیں, درویش شریف پڑھے تو میں عرض کروں. بات سمجھ لیں بڑی, علماء نے لکھا ہے, یاد رکھو سمجھ لو, مرد ہو یا عورت ہو, انہوں نے لکھا ہے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ آدمی گناہگار ہے, شرابی ہے, چور ہے, डाकू है, जानी है, कातिल है, उन्होंने लिखा उसकी उम्मीद होती है कि वो तौबा कर ले, लेकिन बिदाती की उम्मीद ही नहीं होती कि वो तौबा कर ले। मसला समझो, बात तुम्हें जरूर कड़वी लगेगी, सख्त बात जरूर लगेगी, लेकिन अंदर शिर्क की सफरा है, जब तक तौहीद की दर्द न लगे नहीं निकलती। इसलिए ये न कहना न कियामत में जी हमें तो मसले का जी पता कोई नहीं था, ये न कहना, वरना कियामत का दिन होगा, अल्लाह की दरबार होगी और हम अर्ज कहेंगे मौला तेरे काबे में बैठ के इनको बताया था कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है और बिदअत क्या है, ये न माने फिर ये हमारे हाथ में नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि दीन की बात पहुंचा दे। अब जनाब समझे क्या लिखा है उलमा ने कि जानी जिना से तौबा कर सकता है। कितनी तवायफे हैं जिनकी जिंदगी जिना में गुजर गई, तौबा कर गई, और शराबी रात दिन नशे में रहने वाला भी तौबा कर सकता है, डाकू भी तौबा कर सकता है। कितने डाकू हैं जो अल्लाह के वली बन गए, कितनी जानिया औरतें हैं जो औलिया अल्लाह बन गई, क्योंकि तौबा के बाद याद रखो 70 साल जिंदगी गुनाह में गुजर जाए, एक दफा सर डाल के अल्लाह के आगे रो पड़े और कहे मौला तौबा, अल्लाह फरमाते जाओ मांग दिया। ये न समझो अभी तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा कब, जब सूरज मशरक के बगैर मगरब से निकलेगा, उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर तौबा मंजूर नहीं होगी। या बंदा जब मरने लगे और सकरात लग जाए और गरगरा हो जाए, यानी पानी डालो तो अंदर नहीं जा रहा है, उस वक्त भी तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, वरना सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह रहमत करे, और बंदा तौबा के लिए आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे मलाइका आज देखो ये भटका हुआ बंदा, आज इसको भी पता चल गया है कि मेरा भी कोई रब है बख्शने वाला, ये मेरे दरवाजे पे आ गया, तौबा कर ली, मैंने माफ कर दिया। अच्छा अब समझे जनाब, यानी जानी की तौबा हो सकती है, उम्मीद है, शराबी भी शराब से तौबा करे, उम्मीद है, डाकू कातिल चोर तौबा करे, उम्मीद है, लेकिन उलमा ने लिखा बिदअती की तौबा की उम्मीद भी नहीं है, सिर्फ ये है कि अल्लाह राजी हो के उसको बिदअत से निकाल दे तो वो कादिर है। वजह क्या है, वजह समझो, जानी जिना करता है लेकिन जिना को अच्छा, शराबी शराब पीता है लेकिन जब नशा ना हो, आप कहें यार बुरी बात है, कहे यार दुआ कर, दुआ करो मैं मुसीबत में हूँ, अल्लाह मुझे बचा ले, वो भी उसको अच्छा नहीं समझता, चोर है, डाकू है, डाके मारेगा, फंदे मार डालेगा, जब अलहदा होगा आप जरा नसीहत करेंगे, कहेगा जी दुआ करो, बात तो वाकई बुरी है, किसी बंदे को मारना, और बिदअत वाला बिदअत को दीन समझता है, बिदअत को महबूब की रजा समझता है, अल्लाह से दर्जात की बुलंदी समझता है, जब वो अच्छा समझता है तो अच्छी चीज को क्यों छोड़े, उसके नजदीक तो बुरी चीज है नहीं कि वो तौबा करे, आदमी बुरी चीज से तौबा करता है किसी अच्छी चीज से, एक आदमी कब्रों पे फूल चढ़ाने को दीन समझता है, एक आदमी मुहर्रम की 10 तारीख को माँ बाप की कब्रों पे जाके दाल डालने को दीन समझता है, एक आदमी 7 जुमारातों को दीन समझता है, 11वीं शरीफ को दीन समझता है, वो दीन से तौबा कैसे करे, इसलिए उसके लिए दुआ करें कि उसको अल्लाह हिदायत, उसको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں یا سبونا انہم یحسنون صنعا, اللہ فرماتا ہے وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو بہتری کر رہے ہیں, ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے. ہندو سے پوچھو وہ بھگوان کی عبادت کو اچھا کام سمجھتا ہے برا نہیں سمجھتا. دیوی دیوتا میں پھول چڑھاتا ہے, بنتی کرتا ہے, ہاتھ باندھ کے ان کے پتھروں پہ گرتا ہے, اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھگوان تو پتھر کا نہیں ہے لیکن یہ پتھر تو بھگوان کا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھگوان پتھر کا نہیں ہوتا, بھگوان لکڑی کا نہیں ہوتا, بھگوان پانی کا نہیں ہوتا, لیکن یہ سب کچھ ہے تو اسی بھگوان کا. جب ہم ان کی بنتی کرتے ہیں تو اصل بھگوان راضی ہو جاتا ہے, اسی دھوکے میں ساری زندگی کفر و شرک میں مر جاتا. اس لیے یاد رکھے کہ بدعت کا معنی کیا ہے, اور بعض لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اپنی بدعتوں کو حجت بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی تراویح ایک امام کے پیچھے حضرت عمر نے شروع کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نعم البدعت, یہ بھی تو ایک اچھی بدعت ہے. تو اب یاد رکھو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری سنت اور میرے خلیفہ میرے خلفاء راشدین کی سنت, تو حضرت عمر کا طریقہ تو سنت ہے, وہ بدعت ہو نہیں سکتا, اس کو تو سنت میرا مدنی فرما گئے ہیں. اور اسی لیے ایک آدمی ایک روایت میں ہے, ایک عورت آئی میرے آقا محمد مدنی کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عورت بڑی سمجھدار عورت تھی, عرب کی عورتیں بھی بڑی سمجھدار تھیں, ہماری طرح کی عورتیں نہیں کہ نہ دین کا پتہ ہے نہ خدا رسول کا پتہ ہے. کتنی بیٹیاں ہیں جن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے حیض میں آ کے عمرے کر لیے, کتنی عورتیں ہیں کتنی مرد ہیں آ کے پوچھتے ہیں میری عورت کو حیض ہے جی حرم آ سکتی ہے. تو اللہ کے بندے تجھے عقل نہیں, تیرے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی تو خدا کے کعبے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اگر تیرے ملک کی مسجد میں جانا منع ہے تو محمد کی مسجد میں جانا کیسے جائز ہے؟ اتنا بھی آدمی کو پتہ نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اب دیکھے عورت آئی, اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حضور اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کی وفات ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ دیکھو عورت کتنی سمجھدار ہے, آئے ہیں عرب کے بچے عرب کی عورتیں, اللہ نے ان کو عقل بھی ایسے دیے تھے. آپ کو پتہ نہیں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کا چہرہ دیکھا, حضور کی عمر ابھی 25 سال ہے, نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد, لیکن بی بی خدیجہ نے پیشانی دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ کوئی نرالی شان والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عرب کی لڑکی جو بڑے جمال والی تھی, حضور کے ابا عبداللہ گزرے, روک کے کہنے لگی میرے ساتھ چلو شادی کی بات ہے تو عورتیں کریں گی خاندان کرے گا. انہوں نے کہا چلو خاندان والوں کو بھیجو. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کو آ کے کہا کہ فلاں لڑکی نے مجھے شادی کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا تم تو خوش نصیب ہو, بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے, اس کے لیے تو دنیا نے زور لگا لیا, وہ رشتہ مانتی نہیں, تم بڑے خوش نصیب ہو, تمہیں خود کہا ہے. انہوں نے کہا مجھے خود کہا, جلدی کہو. انہوں نے کہا جی اب یہ کوئی جلدی تو نہیں کہ ابھی ہم دوڑ پڑے, کل آرام سے جائیں ان کے والدین کو ملے. دوسرے دن جب گئے لڑکی نے غور سے دیکھا اور کہنے لگی عبد المطلب اب تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ نے کہا میں شادی نہیں کرتی. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے پاگل ہو, کل کہا ہے آج تم نے کہا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ عبداللہ کی پہلے کوئی شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو چکی ہے, اس کے گھر والی آمنہ ہے. اس نے کہا بس اس کے چہرے میں جو روشنی جو چمک تھی وہ آج نہیں ہے. تو پھر آمنہ کا مقدر تھا, اس کے پیٹ کو اللہ نے دے دیا. تو مجھے اس نے کہا بس اس کے چہرے میں جو روشنی جو چمک تھی وہ آج نہیں ہے. تو پھر آمنہ کا مقدر تھا, اس کے پیٹ کو اللہ نے دے دیا. تو مجھے اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور جوان مجھے نہیں مل سکتے تم یہ. یعنی اتنا ذہین ہوتی تھی عرب کی عورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل دیا تھا. حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کے پاس ایک عورت کے خاوند کو بھی پکڑ لیا, اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیا, بیٹے کو بھی پکڑ لیا. وہ عرب عورت آئی, آ کے درخواست دی, اس نے کہا مہربانی کرو میرے تینوں آدمی آپ نے پکڑ لیے ہیں, میرا شوہر بھی پکڑ لیا ہے, بیٹا بھی پکڑ لیا ہے, باپ بھی پکڑ لیا, میں کہاں جاؤں؟ حجاج بڑا ظالم تھا لیکن بڑا ادیب تھا. کہنے لگا بی بی بات سنو, ان تین میں جس ایک کا نام کہو میں چھوڑ دیتا ہوں, دو کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیں عورتیں, ہماری عورتیں بھی سمجھدار ہیں, فلمی گانے بڑے یاد کر رہے تھے. ہماری عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہیں, میک اپ سنگار کے ان کو سارے طریقے آتے ہیں. ہماری عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, فیشن یورپ میں نکلے یہ پہلے ڈھونڈ لیتی ہیں. یورپ والے پاجامہ پہنے, ہماری عورتیں پاجامہ پہنتی. وہ شلوار پہنے, یہ شلوار پہنے گی. وہ سکرٹ پہنے, یہ سکرٹ پہنے. آج کل ایک نیا پاجامہ نکلا ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مولوی پاجامہ. ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پتا ہے, پتا ہے کیوں کہ مولوی پاجامہ اونچا پہنتے ہیں نا, چکھنے سے اونچا. اب عورتوں میں بھی رواج آ گیا ہے اونچا پاجامہ پہننے کا. وہ چونکہ اونچا ہے اور مولوی کو دلیل کرتا ہے کہ دین کی بات مولوی بتلاتا ہے نا غریب, اس لیے اس کا نام ہی مولوی پاجامہ ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھو یہ بھی تو عورتیں ہیں نا. جب میرا مدنی مدینے جا رہے تھے, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور کا نام آئے یار آپ ضرور نہیں پڑھتے, چلو یہاں تو پڑھ لو نا, اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا مکے مدینے وہاں بھی ہے, نہیں پڑھنے گئے یہاں تو پڑھ لیا کرو. وہاں جب جاؤ گے جہاز کے بعد نماز رہ جائے گی ایئرپورٹ پہ, اور عقیدہ رہ جائے گا اپنے ایئرپورٹ. ابھی اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے وہاں بھی کہتے, وہاں بھی اس کو کہتے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. جو اللہ کا نام لے وہ وہاں بھی ہے, جو اللہ کی توحید بیان کرے وہ وہاں بھی ہے, جو غیر اللہ کی منتوں سے روکے وہ وہاں بھی ہے, جو قبروں کے نذرانے چڑھاوے سے روکے وہ وہاں بھی ہے, جو قبروں پہ سجدے سے روکے وہ وہاں بھی ہے, جو قبروں پہ قبالی مجرے سے روکے وہ وہاں بھی ہے. یاد رکھو حاجیو, یہ اللہ کا کعبہ ہے. میری بات یاد رکھنا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے اولیاء ہوں گے اور ان بدعتیوں کی گردن ہوگی. اللہ کے آگے وہ خود دعویٰ کریں گے کہ مولا انہوں نے ہماری قبروں پہ کنجریوں کے گانے گنوائے.
ہمارا یہی مقام رہ گیا تھا. گانے والی طوائف ہو شہباز قلندر, اسی لیے آئے تھے شہباز قلندر کے وہاں طوائف گانے گئے, اسی لیے آیا تھا خواجہ فرید کے اس کی کافیاں جو ہے وہ فلم ستار اور طوائف گائے. یاد رکھو اللہ نے توحید والوں کو مسجد دی یا کسی بنی کی مزار دی, وہاں قرآن و حدیث کے دند میں گونج گئے, اور جہاں تجھے ڈیرا ملا تم نے مجرے کرائے, تم نے گانے کرائے, تم نے شرک سے لگوائی, تم نے شرک کے دروازے کھول دیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں, قیامت میں بلی تیرے مدعی ہوں گے تیرا گرے کھول. اگر نہ کرو ہمیں کیا ضرورت ہے دعویٰ کرنے کی. اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں اولیاء کے نقش قدم پہ چلائے, اللہ ہمیں اولیاء کی صحبت نصیب کرے, اور اللہ ہمیں ان کی زندگی میں بھی ان کی موت کے بعد بھی ادب نصیب کرے. اولیاء اللہ نے ساری زندگی قرآن پڑھایا. ایمان سے کہو معین الدین چشتی نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا اور تم نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا. اکیلا معین الدین, سب کہہ دو رحمت اللہ, چشتی رحمت اللہ علیہ, حضرت تشریف لے گئے اکیلے ہیں, پاؤں میں لکڑی کے جوتے ہیں, کوئی دولت نہیں کوئی جائیداد نہیں, اللہ کے کلمے کی ضرب سے 90,000 کو مسلمان کر دیا. امام احمد ابن حنبل نے ہزاروں کو مسلمان کر دیا. نظام الدین اولیاء نے ہزاروں بگڑے ہوئے مشرکوں کو موحد بنا دیا. عبد القادر جیلانی نے لاکھ بدعتوں کو مٹا دیا, رفض کو مٹا دیا, توحید کا نعرہ بلند کیا, لیکن تم نے ان کی قبروں کو انڈے بنا دیا شرک کے, تم نے سجدہ کاہے بنا دیا. اور میرے نبی کی دعا سن لے اور حدیث سن لے, فرما لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارا پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اور میرے مدنی نے دعا کی, اللہم, اس کی دعا ہے یا دونا محمد الرسول, حضور کا نام لیتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی. کس سے دعا کی؟ ہاں جی, طواف جو کیا حضور نے وہ کس سے دعا کی؟ عرفات میں کس سے دعا کی؟ نبی خدا سے مانگے, تم نبی سے مانگو. یہ بھی کہیں فرما دیا حضور نے کہ اچھا میں تو مانگوں گا خدا سے, تم مجھ سے مانگنا. اچھا ایمان سے کہو ہر اذان کے بعد میرے مدنی نے کیا حکم دیا؟ جب اذان ہو جائے کیا کرو؟ جب اذان ہو جائے کیا کرو بھائی؟ اچھی طرح بتاؤ, ڈرتے کیوں؟ صرف دعا نہیں ہے نا, بھولے ہوئے نا مسئلہ. اذان کے بعد پہلے درود پڑھو. اب وہابیوں کو درود یاد ہے, عاشقوں کو بھولا ہوا ہے. اذان کے بعد پہلے درود پڑھو, درود پڑھنے کے بعد کیا دعا کرو؟ اللہم رب هذه الدعوة القائمة آت محمد الوسیلة وبعث مقاما محمودا. حضور نے فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو یا مجھ سے دعا کرو؟ ہاں جی, یہ ہر اذان کے بعد حکم ہے زندگی میں ایک دفعہ. کیا وجہ تھی؟ میرے آقا نے امت پہ رحمت کی کہ 5 دفعہ جب میرے لیے دعا کرے گا تو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا, پھر کسی غیر سے نہیں مانگے گا. اور دعا کیا ہے؟ آت محمد الوسیلہ, میرا اللہ دے
اگر وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھو مسئلے کو، مانا یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اور وہ مقام سب دنیا کے نبیوں سے بھی اونچا ہے. حضور نے فرمایا تم میرے لیے اس کی دعا کرو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اس مقام کا اللہ وعدہ بھی کر چکے ہیں، اور اس مقام پہ میرا مدنی ہوگا اور کسی کو بھی نہیں ملے گا. اس لیے بعض روایات میں ہے الذی وعدتہ، کہ میرا اللہ وہ مقام جس کا آپ نے میرے مدنی سے وعدہ بھی کر لیا ہے، اور آپ وعدے میں کبھی خلاف بھی نہیں کرتے، وہ مقام بھی نبی کا. ایک تو ہمیں اپنی شفاعت کے لیے رستہ دیا کہ تم میرے لیے مانگو، میں اللہ سے قیامت میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا تاکہ امت کو شفاعت کا ذریعہ ملے، اور دوسرا عقیدہ بنے کہ نبی سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ سے نبی کے لیے مانگنا ہے. مدینے میں بھی جا کے نبی سے نہیں مانگنا، روزے پہ بھی جا کے آقا سے نہیں مانگنا، بلکہ کیا کہنا، اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں مدنی کا سلام نصیب کیا ہے، قیامت میں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما. مانگنا کس سے ہے؟ کیونکہ شفاعت کی اجازت کون دیں گے؟ آیت الکرسی آتی ہے ماشاء اللہ، آیت الکرسی یاد ہے انسان کیا ہے کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ نے فرمایا کون من، کس کی طاقت ہے، کون ہے جو میری درگاہ میں شفاعت کرے میرے حکم کے بغیر؟ یعنی جب تک میں حکم نہ دوں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. سفارش تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ کا قرآن ہے، درود پڑھیں دوبارہ. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ فرماتی ہے قیامت والے دن جب جبریل بھی ہوگا، ملائکہ بھی ہوں گے، صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام بھی وہ بول بھی نہیں سکیں گے، مگر وہ جن کو رحمان اپنی رحمت سے بولنے کی اجازت دے. شفاعت برحق ہے، لیکن جب تک اللہ اجازت نہ دے شفاعت بھی. اور یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لو، پھر رہ نہ جائے. ایک شفاعت ہے پڑے کی، شفاعت والا سفارش، یاد رکھو شفاعت والا سفارش. اچھا، ایک سفارش ہوتی ہے بڑے کی چھوٹے سے. کیا مانا؟ تھانے دار کے پاس کام ہے، تمہیں ڈی آئی جی مل گیا کسی دوست کے ذریعے، تم نے ڈی آئی جی سے کہا، اس نے تھانے دار کو کہا کہ ہلو فلاں آدمی میرا دوست ہے. اب سفارش تو یہ بھی ہے، لیکن بڑا کہہ رہا ہے چھوٹے سے، اب تھانے دار اس ڈی آئی جی کی بات نہیں ٹال سکتا ہے، یہ بھی سفارش ہے. ایک سفارش ہے برابر کی، کہ ایس پی کے پاس کام ہے، دوسرے ایس پی نے ٹیلی فون کر دیا کہ جناب آپ کے پاس فلاں آدمی کوئی سنے، وہ میرا دوست ہے. اب یہ برابر کے ہیں، یہ بھی سفارش ہے. اور ایک سفارش ہے کہ آدمی چھوٹا ہے، دروازے کا ملازم ہے، کلرک ہے، چپراسی ہے، ڈرائیور ہے، بوجھ
جناب آپ افسر ہیں، آپ مالک ہیں، میں تو ملازم ہوں، لیکن ہے میرے علاقے کا آدمی، اگر مہربانی کر دو، یہ بھی سفارش ہے۔ اب سفارش کا معنی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی جو کہیں گے خدا موڑ نہیں سکتا، ولی جو کہیں گے خدا ٹال نہیں سکتا، تو معنی ہوا نبی ولی بڑے ہوئے، خدا چھوٹا ہوا، جس کی بات کوئی ٹال نہ سکے تو یہ شرک ہے۔ سمجھ لو مسئلہ، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اچھا کوئی کہے جی نبی خدا بھی برابر بھی گل سن لے، یہ بھی شرک ہے۔ اصل کیا ہے کہ نبی مخلوق ہے، وہ عرض کریں گے مرضی ہے میرے مالک کی، وہ چاہے تو مان لیں اور چاہے تو نہ مانے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ میرے مدنی کی درخواست کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ مانے، نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی یا نہیں کی؟ اللہ نے مان لی، ہاں جی بیٹا بچ گیا۔ اچھا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اپنے کی شفاعت کی یا نہیں کی؟ لیکن اللہ نے مان لی، نہیں مانی۔ نوح اور لوط نے بیوی کی سفارش کی، لیکن اللہ نے نہیں مانی۔ اچھا ماننے پہ آئے تو فرعون کی بیوی کو جنت میں بھیج دے، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ نبی کی بیوی لوط کی بیوی جائے جہنم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی جائے جہنم میں، اور فرعون جو سب سے بڑا غدار ہے، جو سب سے بڑا مشرکوں کا باپ ہے، بیٹھ جائے۔ یہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا جلدی جلدی بیٹھ جائے، وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے بیٹھ جائے، جلدی سے وقت ضائع نہ کریں گا، اپنا نہ ان کا نہ ہمارا، جتنی دیر آپ ضائع کریں گے تو دین کی باتیں رہ جائیں گی، ابھی بھی پڑھتے رہے، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ اب سمجھے مسئلہ کہ اللہ کے نبی کی شفاعت برحق ہے، یاد رکھو۔ اور یہ بھی سمجھ لو، میرے مدنی ایک شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ حضور کئی شفاعتیں کریں گے۔ میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک شفاعت ہوگی شفاعت کبرا، ایک شفاعت کیا ہوگی؟ شفاعت کبرا۔ وہ شفاعت کیا ہے کہ جب ساری امتیں، سارے نبی اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مہربانی کرے، آدم نے جواب دے دیا ہے، تمام انبیاء نے جواب دے دیا ہے، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے۔ یہ شفاعت چھڑانے کی نہیں ہوگی، یہ شفاعت ہوگی کہ پیشی لگ جائے، سماعت ہو جائے، جو اللہ فیصلہ کرے۔ تو پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ آدم جواب دے دیں گے اور تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج ہم خود ڈر رہے ہیں کہ کہیں خدا ہم سے پھر نہ پوچھ لے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس امت سارا جہان آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ آنا لہا یا رسول اللہ۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے آنا لہا، اے لوگو آنے والو، اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ کام میں کروں گا۔ لیکن حضور فرماتے اللہ بنی محمد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے سکھلائیں گے، جو اب مجھے نہیں سکھلائے ان محامد سے میں حمد کروں گا۔ آخر و تات العرش ساجدن، میں عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، سر سجدے میں ڈال کے درخواست کروں گا، اللہ مجھے شفاعت میری قبول کر۔ اللہ حکم دیں گے ارفارا سکا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، آپ کی درخواست منظور ہے۔ لیکن حضور بھی درخواست کریں گے، ادھر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور پھر سفارش کریں گے، یہ سفارش تو ساری کائنات کے لیے ہوگی، اور پھر سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، جو امت کے گناہگار جہنم میں رہ جائیں گے۔ حضور فرماتے اناشفا ہوا اناشفا ہوا اناشفا، میں سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں اتنی بار سفارش کروں گا آخر اللہ فرمائیں گے کہ حضرت یا محمد میرے مدنی محمد آپ راضی ہو گئے نہیں. حضور کہیں گے رضی تو یا رب رضی تو یا رب میرا اللہ میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا. حضور فرماتے ہیں میں پھر درخواست کروں گا کہ اللہ بھی آ جہنم میں کچھ لوگ ابھی ایسے پڑے ہیں جن کے دل میں ذرہ سا کلمہ توحید تھا پورا پورا پکا تو نہیں تھا پر تھا صحیح تھوڑا بہت. اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ اب رہنے دو ان کو میں اپنی محمد سے نکالوں گا. یاد رکھیں سفارش برحق ہے لیکن کس کے حکم سے ہوگی. یہ عقیدے نہ رکھا کرو. او جناب کیا کیا عمل کیا کریں گے بس پیر مضبوط ہو. ان کا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مضبوط کا کیا معنی ہے یعنی جو آگے مار شار اچھی طرح کھا سکے. اللہ کے بندے پیر ہو فقیر ہو سب اس کے محتاج. اب سمجھے جی دیکھے کہ میرے مدنی صلی اللہ جس دن ہجرت کر کے مدینے منورہ گئے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں صدیقیت الوداع پہ کھڑی ہیں اور کیا کہتی ہیں طلال بدر علینا. کیا کر دیکھو نا وجہ کیا ہے. یہ ہے کمال عرب کا کہ بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن ہلال نہیں کہا قمر نہیں کہا کہا آج بدر آیا ہے. بدر کہتے ہیں چودہویں کا جان ہلال ہوتا ہے پہلی کا. وہ ایسا 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 قمر بنتا ہے اور جب مکمل ہو جائے تو پھر بدر بنتا ہے. چھوٹی بچیاں ہیں انہوں نے نبی کو قمر نہیں کہا کیوں. نبی تو مکمل ہے اس کا شان مکمل ہے اس کی نبوت و رسالت بھی مکمل ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے. انہوں نے بھی کیا کہا کہ طلال بدر علینا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کی عورتیں کتنی سمجھدار ہیں. حجاج نے کہا کہ چلو تین آدمی ہیں جس ایک کی سفارش کرو میں چھوڑ دوں گا. اس عورت نے کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ دو. پکڑے ہوئے تھے نا ایک بھائی ایک شوہر اور ایک بیٹا. اس نے کہا جی میرے بھائی کو چھوڑ دیں. حجاج نے کہا عجیب عورت ہو تم نے بیٹے کے لیے بھی سفارش نہیں کی شوہر کے لیے بھی نہیں کی اور بھائی کے لیے کیوں کی. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا. اس نے کہا حجاج سنو کہ الزوج موجود بل ولد مولود. شوہر کی کیا کمی ہے یہ مر گیا میں اور شادی کر لوں گی. شوہر تو مل سکتا ہے اور بچہ میں جن لوں گی نوجوان عورت اور ہو جائے گا لیکن بھائی کہاں سے لے آؤں گی. اب بھائی تو میں نہیں جن سکتی نا. بیٹا میں جن سکتی ہوں شادی میں کر سکتی ہوں. شوہر بھی مل جائے گا بیٹا بھی مل جائے گا بھائی کی طرف سے میں آؤں. حجاج نے کہا یہ عورت اتنی ذکی ہے کہ اس کو چھپ کے تینوں چھوڑ دے. اس نے تینوں کو چھوڑ دیا. بہت عورت دیکھیں ایسی پیاری بات پوچھ رہی ہے. کہتی ہے محمد مدنی آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین رحمت دو جہاں آپ بیٹھے ہیں جو مسئلہ ہمیں نہیں آتا ہم آ جاتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے حضور یہ جھگڑا ہے حضور یہ بات ہے آپ حل کر دیتے ہیں. لیکن آپ پر بھی تو وفات آنی ہے. آپ بھی اگر چلے گئے اس دنیا میں تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں. دیکھو کتنی سمجھدار ہے. حضور نے فرمایا کہ بی بی اگر میرے بعد ضرورت پڑے فاتح ابی بکر پھر ابو بکر کے دروازے پہ آنا. رضی اللہ عنہ. اچھا اب جناب وہ ایک دو دن غائب ہو گئی پھر آ گئی. کہنے لگی حضور آخر ابو بکر نے بھی تو مرنا ہے. اگر ابو بکر بھی مر جائے تو پھر ہم کہاں جائیں. حضور نے فرمایا پھر عمر سے پوچھنا. پھر عمر سے پوچھنا. اب ایمان سے کہو ابو بکر عمر کا مسئلہ نبی کا ہوگا یا الگ ہوگا. اگر حضور کا نہ ہو تو کبھی حضور ابھی بکرو عمر کے نام نہ لے. کہیں فرماتے کھولا پار راشدین کہیں فرماتے اقتدوا بالذین بعدی ابھی بکر ہوا عمر کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابھی بکرو عمر کی پیروی کرو. اچھا وہ عورت جناب ماشاءاللہ بڑی سمجھدار نکلی, کئی دنوں کے بعد پھر آ گئی اور کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر عمر بھی مر جائے, اس کا پتہ ہے ایک دن سب کو آ سکتی ہے, بولا ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر عثمان سے پوچھے. اس سے مسئلہ پوچھے رضی اللہ عنہ, کہہ دو رضی اللہ عنہ, اور صحابہ کا نام لے کے کہہ دو رضی اللہ عنہ. آج محرم ہے, لوگ گالیاں دیں تم کہو رضی اللہ عنہ, لوگ سب تبرہ کر کے اپنی عاقبت خراب کریں تم کہو رضی اللہ عنہ. اللہ بھی راضی, محمد بھی راضی, ہم بھی راضی. اللہ بھی راضی, محمد مدنی بھی راضی, اور ہم بھی راضی. جو ناراض ہے وہ خدا پہ ناراض ہے, جو ناراض ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ ناراض ہے, جو ناراض ہے وہ اللہ کے قرآن پہ ناراض ہے. اور راضی بھی ایسے کہ حضرت صدیق بیٹھے تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ جبریل آیا, کہا ان ربک یقرئک السلام, تیرا مدنی تیرا رب سلام کہہ رہے ہیں. اور تیرے رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دو کہ اپنے ساتھی ابو بکر کو بھی خدا کا سلام پہنچا. حضرت ابو بکر کو بھی کس کا سلام پہنچے؟ اتنے پہ بس نہیں, آگے سنو. اور اللہ فرماتی ہے کہ میرا مدنی ابو بکر سے پوچھو کہ میں تو تم پہ راضی ہوں, کیا تم بھی مجھ پہ راضی ہو؟ یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ میں تو کیا اقبال کیا تھا تمہارا شاعر تھا نا, اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے, کیا بات کہہ گیا, کہتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ مقام دیکھیں, کہتے اللہ فرماتے ہیں, اور میرے مدنی نے جب پیغام دیا حضور نے فرمایا ابو بکر رب نے سلام بھیجا ہے اور فرماتے ہیں میں تم پہ راضی ہوں, کیا تم بھی اپنے اللہ پہ راضی ہو؟ ابو بکر رونے لگ گئے اور ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سمانی من فوق العرش, اللہ نے عرش سے میرا نام لیا. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا, اللہ نے تیرا نام لیا ہے. حضور رونے لگ گئے, کہا رضی تو یا رب میرا مدنی میرا بھی سلام پہنچا دے, اور بتلا دے کہ ابو بکر بھی راضی ہے, ابو بکر بھی اپنے رب پہ راضی ہے. حضور نے فرمایا بی بی ابو بکر نہ ملے, عمر نہ ملے, عثمان سے مسئلہ پوچھ لے. اور بی بی نے پوچھا حضور عثمان بھی نہ ملے, تو پھر پتا حضور غصے میں آ گئے, حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا بطن الارض خیر من ظہرها, کہ بی بی جب وہ دور آ جائے پھر قبر بہتر, پھر زمین میں چلے جاؤ زندہ رہنے سے وہ زیادہ بہتر ہے. کیا مانا؟ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان کے بعد پھر فتنے کے دروازے کھل جائیں گے, اس کے بعد پھر ابتلا کا دور شروع ہو جائے گا, امتحان کے دور آ جائیں گے, پھر دنیا میں فرقے پیدا ہو جائیں گے, کہیں روافض ہوں گے, کہیں نواسب ہوں گے, کہیں خوارج ہوں گے, کہیں معتدلہ ہوں گے, کہیں کرامیہ ہوں گے, کہیں قدریہ ہوں گے, کہیں جبریہ ہوں گے, کہیں مشبہ ہوں گے. یہ سارے فرقے زالہ ہیں. دعا کر اللہ ہر گمراہی سے بچا کے ہمیں محمد کے دین سے رکھے, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب جناب سمجھے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے, کہ تمام نبی جو ہیں وہ بشر ہیں, خیر البشر ہیں, سید البشر ہیں, اور سب کے سردار کون ہیں؟ کہہ محمد, اور نام کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہے؟ لیکن یاد رکھو میرا مدنی اپنی اماں کے پیٹ میں رہا ہے جیسے ہر بچہ رہتا ہے, لیکن شان نرالی ہے کہ بی بی کہتی ہے ابھی حضور میرے پیٹ میں تھے, میں گزرتی تھی تو سلام آتے تھے. اور یاد رکھے ہمارے بچے پیدا ہوں تو ہمارے لیے تکلیفوں کا باعث ہوتے ہیں, یہ شان والا بچہ ہے کہ پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے محل ہل جائے. اور یاد رکھے ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی دین کا پتہ نہیں، بڑے بچوں کو بھی دین کا پتہ نہیں.
حضرت مولانا محمد مکی صاحب دعوت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، تیار کردہ آپ ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678123.
بھارت ہے بچ دینا دندے تو کام دے یا محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے عشق سبھی کو سلام تیرا دیتا ہے عشق سبھی کو سلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا چاہے غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا محمد رسول تیرا محب کلام تیرا